دیوار والے جو پنکھے ہیں ان کا شور بہت ہوتا ہے، اگر آپ برداشت کر سکیں تو ان کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ 40 عَامًا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ چند روز سے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی نقل و حرکت میں حیرت انگیز تیزی آ گئی ہے، بلکہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے ہمارے دو نوجوان شہید اور چند زخمی ہوئے ہیں. بھارتی فوج نے دہلی میں آپریشنل وار روم کو فعال کر دیا ہے. پاکستانی دریاؤں میں آنے والے پانی کے منبع کو مقبوضہ کشمیر سے بند کرنے کے لیے پلان بنائے جانے لگے ہیں. سنتاس معاہدہ ختم کرنے کی خبریں آپ سن رہے ہیں. اسی طرح واٹر وار کے لیے بھارتی بحریہ کو الرٹ ہو جانے کے احکامات دہلی سے جاری کر دیے گئے ہیں. ادھر پاکستان میں پاک فوج نے بھی کسی ممکنہ بھارتی جارحیت کے خلاف تیاریاں شروع کر دی ہیں. ملک بھر کے ہوائی اڈوں اور موٹر وے پر لڑاکا طیارے مشقیں کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں ایک بار پھر سخت تناؤ کی کیفیت. ماہرین کی رائے ہے کہ سی پیک منصوبہ، جو ایشیا کی تاریخ میں ایک خاصا بڑا اقتصادی اور ترقیاتی منصوبہ ہوگا، اس کے جاری رہنے کی تکلیف دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اور مسلمانوں کے خون کے پیاسے امریکہ، اسرائیل اور بھارت سمیت کئی اور ملکوں کو ہے. چنانچہ اسے سبوتاج کرنے کے لیے مختلف سازشیں تیار کی جا رہی ہیں. ایسے سنگین حالات میں پاکستان کے عوام کو بلا امتیاز مسلک و مذہب متفق و متحد ہو کر دشمن کو یہ پیغام دینا کہ ہم اپنے ملک و قوم کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے ایک ہیں، ہماری فوری دفاعی ضرورت ہے. ہم اپنے داخلی تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ملک کی بین الاقوامی سرحدوں، اس کے نظریاتی تشخص اور اس کی ملی پہچان کا ہر طرح سے دفاع کریں گے انشاءاللہ. اور اس میدان میں پاکستان کی محدود اقلیتیں بھی اکثریت کے قدم قدم پر ساتھ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال کبھی بھی نہ لائے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے نبی جو امت مسلمہ کے حقیقی کمانڈر ہیں، انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ٹکراؤ کی آرزو مت کرو. لیکن اگر دشمن جنگ مسلط کرنے پر مصر ہو تو پھر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 15 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کفار سے ہو جائے اور وہ تم پر جنگ مسلط کر دیں، فلا تولوہم الادبار، تو پھر تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی. وعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، اور یہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے. ہمیں قرآن نے یہ ہدایت دی ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کرو. لیکن وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو پھر جان لو کہ تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی ہے. والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے حبیب، اسی نے آپ کی بھی مدد کی ہے اور ایمان والوں کی مدد کر کے بھی انہیں قوت پہنچائی ہے. ایسی صورتحال میں سورہ انفال کی آیت نمبر 45, 46 اور 47 میں ایک لائحہ عمل ہے جو اس امت کو دیا گیا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہمیں جنگی صورتحال میں دیا گیا لائحہ عمل ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتن، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو تم نے 6 کام کرنے ہیں. اگر یہ 6 کام کرو گے تو پھر فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی. ایک یہ کہ فثبتوا، ثابت قدم رہو، تمہارے اندر بزدلی کا عنصر نہ پایا جائے. وذکر اللہ کثیرا، اور عام حالات کی نسبت حالت جنگ میں کثرت سے اپنے اللہ کو یاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جنگی صورتحال میں تم نے وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ رِيحُكُمْ، اور پورے ملک کے شہریوں کو یہ ہدایت ہے کہ ان حالات میں اپنے سارے جھگڑوں کو بھول جاؤ، جھگڑے ختم کر دو، آپس میں جھگڑو نہیں، وہ پولیٹیکل ہوں، وہ علاقائی ہوں، صوبائی ہوں، لسانی ہوں، مذہبی ہوں، سب جھگڑوں کو بھول جاؤ. فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم یہ برقرار رکھو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اتحاد ملی کا مظاہرہ کرو، اتحاد ملی کا مظاہرہ کرو. واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اپنے وین پر، اپنے موقف پر اور اپنے نقطہ نظر پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو. لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورعاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، اور میدان جنگ میں تمہاری افواج جب نکلیں تو اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور ان لوگوں کی طرح نہ نکلیں جن کا مشن اللہ کی راہ سے روکنا ہے، بلکہ اللہ کی ہستی پر بھروسہ کرتے ہوئے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ میدان میں اتریں. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ حقیقت ہے کہ آج ہم مظلوم ہیں. دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی واقعہ یا حادثہ ہو، پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، حالانکہ ہم کسی پر جنگ مسلط نہیں کر رہے. آپ اگر قرآن کریم میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتال کی جب اجازت دی تو اس کی بنیاد ظلم سے بچاؤ اور مسلمانوں کی آبادیوں، خصوصاً ان کی اس علاقے میں موجود تمام عبادت گاہوں کا تحفظ قرار دیا ہے. سورہ حج کی آیت میں سب سے پہلے مسلمانوں کو جب اجازت ملی قتال کی تو وحی کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے جنگ کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنا دفاع کریں. بانہم ظلموا، اس لیے کہ وہ مظلوم. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، یہ غور کیجئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بستیوں کو پامال کرنے، وہاں کے رہنے والوں کو ہجرت پر مجبور کرنے اور امن عامہ میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف برسر پیکار ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سورہ حج کی آیات میں فرما رہے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے صرف اس قصور میں نکالا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دفاع کا حق نہ دیتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ مسمار کر دی جاتی ہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن نے نہ صرف مسجدوں کی حفاظت کو ضروری قرار دیا ہے
بلکہ قرآن دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو بھی ظالموں کے ہاتھوں سے بچانا چاہتا ہے، اور غیر مسلموں کی ایسی آبادیاں جو پرامن ہوں، مسلمانوں کے درپے آزار نہ ہوں اور ان کے وسائل پر قبضے کی خواہش مند نہ ہوں، ان کو پرامن بقائے باہمی کے اصول کے تحت جینے کا حق اور ان سے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ ذرا قرآن کی روشنی میں اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی سطح پر کفار کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ ایک وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، وہ لوگ یا وہ کفار جو تم سے دین کے معاملے میں لڑتے نہیں اور انہوں نے تمہیں تمہاری آبادیوں سے نکالا نہیں اور وہ تمہیں تمہاری آبادیوں سے تمہارے وسائل سے محروم نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے اچھا سلوک کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا۔ یہ وہ کفار ہیں جو اپنے عقیدے اور اپنے نظریے پر قائم رہیں لیکن وہ متصادم نہیں اور فتنہ پرداز نہیں۔ دوسرے طبقے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، دنیا میں کچھ کفار ایسے بھی ہیں جو صرف اس جرم میں کہ تم مسلمان ہو تمہیں تم سے جنگ لڑنے کے در پہ ہیں، انہیں داڑھی پر اعتراض نہیں ورنہ سکھ کی داڑھی بھی ان کے ہاں قابل اعتراض ٹھہرتی، وہ تو مسلمانوں کی داڑھی سے بھی بڑی داڑھی ہے، انہیں پگڑی پر بھی اعتراض نہیں ورنہ سکھ کی پگڑی پر بھی اعتراض ہوتا، انہیں سکارف اور گاؤن پر اعتراض نہیں ورنہ دنیا بھر کی سسٹرز اور ننز کے گاؤن اور سکارف پر اعتراض ہوتا، انہیں اگر اعتراض ہے تو مسلمان کی داڑھی پر ہے، مسلمان کی پگڑی پر ہے، مسلمان عورت کے حجاب پر ہے، مسلمان عورت کے سکارف پر ہے، مسلمان عورت کے گاؤن پر۔ قاتلوکم فی الدین، وہ تم سے دین کے معاملے میں قتال کرنا چاہتے ہیں، واخرجوکم من دیارکم، تمہیں تمہارے وسائل سے تمہارے ذرائع سے تمہاری معدنی پیداوار کی صورتوں سے اور تمہیں تمہارے شہروں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے ایٹم بم کو یہودی بم کا نام نہیں دیا، ہندوستان کے ایٹم بم کو ہندو ایٹم بم کا نام نہیں دیا، پاکستان کے ایٹم بم کو مسلمان ایٹم بم کا نام دیا۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ، وہ لوگ جو دین کے معاملے میں تم سے جنگ کرتے ہیں یعنی صرف اس جرم میں کہ تم مسلمان ہو، انہوں نے تم پر جنگ مسلط کر رکھی ہے اور تمہیں تمہاری بستیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہارا زندہ رہنا انہوں نے مشکل کر رکھا ہے اور تمہیں تمہارے وسائل سے محروم کرنے میں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے دوستی کرنے سے روکتا ہے۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان کا دوست اور مددگار ہوگا وہ ظالم ہے، بلکہ حضور نے مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ، جو اس قسم کے ظالم کے ساتھ چلتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور اسے پتا ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، لِيُقَوِّيَهُ، تاکہ اس کا دست و بازو بنے اور اس کا اتحادی بنے، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ۔ اس جملے کا ترجمہ آپ خود کیجیے، یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، میرے بزرگوں اور دوستو، بین الاقوامی سطح پر کفار کے حوالے سے ہدایات میں ایسے ظالم کفار سے دوستی اور فداکارانہ تعلق سے روکا گیا، بلکہ فرمایا بشر المنافقین، ان منافقوں کو جو ایسے کفار کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے، ان کو یہ بتا دیجئے بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، ان کے لیے کڑی سزا ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر ایسے کفار کو دوست بناتے پھرتے ہیں، ایبتغون عندهم العزۃ، ان سے عزت تلاش کرتے ہو، فإن العزۃ للہ جمیعا، عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہ تم سے اپنے مقاصد نکالنے کے بعد تمہیں وہاں ماریں گے جہاں تمہیں پانی بھی نہیں ملے گا، لیکن اپنے ملک میں بسنے والے اور ملک کے شہری غیر مسلموں کو وہ تمام شہری حقوق دیے ہیں جو کسی مسلمان شہری کو حاصل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کی جان، مال، عزت و ناموس، حتیٰ کہ ان کے مذہبی حقوق کو آئین ریاست اسلامی کا حصہ بنایا. میثاق مدینہ کی 25 کے قریب شقیں صرف مسلمانوں اور غیر مسلم شہریوں کے درمیان تعلق کے حوالے سے. ایک مسلمان ریاست کے غیر مسلم شہریوں کی جو قسمیں شریعت اسلامیہ میں بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک شہری کو ذمی کہتے ہیں. ذمی یعنی وہ غیر مسلم شہری جس کے خون، جان، مال، عزت و ناموس اور شہری حقوق کی حفاظت کا ریاست نے ذمہ لے لیا ہے، اس لیے اس کو ذمی کہتے ہیں. اور دوسرا ہے معاہد اور مستعمل، جو ایگریمنٹ یا ویزے وغیرہ کے ذریعے مسلم ریاست میں ٹھہرا ہوا ہے. مسلم معاشرے میں ایسے افراد کی جان کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الا من ظلم معاہدا، میں کہتا ہوں دنیا میں اس سے زیادہ کسی غیر مسلم شہری کو اپنی ریاست میں حقوق کون دے سکتا ہے جو اللہ کے حبیب اس جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا الا من ظلم معاہدا، خبردار جس نے کسی اقلیتی فرقے، اقلیتی فرد کو، اقلیتی فرد کو جو باضابطہ معاہدے کے تحت اسلامی ریاست کا شہری ہو، ظلم کا شکار بنایا، کسی پر اس ایسے شہری پر ظلم کیا، او انتقصہ یا اس کا کوئی حق غصب کیا، او کلفہ فوق طاقتہ یا اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ ذمہ داریاں اس لیے ڈالی کہ وہ غیر مسلم ہے، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس یا اس کی خوش دلی کے بغیر اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز قابو کر لی، فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس غیر مسلم کا مقدمہ میں لڑوں گا، اس کا وکیل استغاثہ میں ہوں گا. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا ذمیاً، جس نے مسلمان ریاست کے کسی غیر مسلم ایسے شہری کو جو باقاعدہ اور باضابطہ اس ریاست کا شہری خود کو ثابت کر چکا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی، کوئی بھی تکلیف پہنچائے. فَأَنَا خَصْمُهُ تو اس کا وکیل میں ہوں گا.
وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جس کا وکیل میں ہوا قیامت کے دن اس کا کیس مجھ سے کون جیت سکے گا.
ایک موقع پر کسی مسلمان نے اہل کتاب کے کسی فرد کو اسلامی ریاست کا جو شہری تھا ناحق قتل کر دیا. یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا انا احق من وفا بذمته. غیر مسلموں نے جن غیر مسلموں نے اپنا دفاع ہمارے سپرد کر دیا ہے ان کا حق ادا کرنے کا میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں. ثم امر به فقتل پھر آپ نے اس قاتل کے اس قاتل کو اس مقتول غیر مسلم کے قصاص میں قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو قتل کیا. اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو ویسے ہی جان و مال کا قانونی تحفظ حاصل ہے جیسے مسلمان کو حاصل ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من قتل معاہدن جس نے کسی اسلامی ریاست میں موجود غیر مسلم ایسے شہری کو جو اس ریاست کا شہری ہے یا باضابطہ طور پر اجازت لے کر وہاں عارضی طور پر رہنے کے لیے آیا ہے ایسے معاہد کو جس نے قتل کیا لم یرح رائحۃ الجنہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے. اسلام نے ایسے غیر مسلم شہریوں کے خون کو پورا تحفظ اس طرح سے فراہم کیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں اذا قتل المسلم النصرانی قتل به اگر کوئی مسلمان ناحق کسی عیسائی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. چنانچہ ایک غیر مسلم کا بھائی جب قتل ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مقدمہ لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کا خون معاف کرتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے زبردستی تمہیں اس پر آمادہ کر لیا ہے, کوئی پریشر ڈالا ہے, دباؤ ڈالا ہے کہ تم ایک غیر مسلم ہو اس بنیاد پر تمہیں یہ حق حاصل نہیں, کوئی ایسا دباؤ تو نہیں ڈالا؟ اس نے کہا نہیں حضرت ایسا کوئی دباؤ نہیں ڈالا, میں اپنی رضامندی سے خون معاف کر رہا ہوں. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا انت اعلم تمہیں اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے من کان لہ ذمتنا جن کے دفاع اور جن کے خون اور عزت اور جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے فدمہ کدمنا ودیتہ کدیتنا ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور ان کی دیت ہماری دیت کی طرح. یہ ہے مسلمانوں کا پرامن نظام. دور خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہوئے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ان ابا بکر و عمر کانا یجعلان دیت الیہودی و النصرانی اذا کانا معاہدین دیت الحر المسلم کہ اگر یہودی اور عیسائی معاہد شہری ہیں تو حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں اور دور صدیقی میں ان کی دیت مسلمانوں کی دیت کی طرح تھی اور ان کا خون مسلمانوں کی خون کی طرح محترم تھا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام امن کا دین ہے. اسلام نے اپنی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو اندرونی ظلم سے تحفظ اور بیرونی جارحیت سے مشترکہ دفاع کا حق دیا. خود کو سیکولر کہتے ہو اور مسلمانوں کے لیے جینا حرام کر دیا ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیم جو ہمارے دین نے دی ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ لہم مالنا وعلیہم ما علینا
ہمارے اور ان کے حقوق اور فرائض بحیثیت شہری ایک جیسے، ان کی عزت و آبرو کو پامال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَيَجِبُ كَفُّ الْأَذَى عَنْهُ، ان کو اذیت سے بچانا واجب ہے۔ وَتَحْرُمُ غِيبَتُهُ كَالْمُسْلِمِ، اور مسلمانوں کی طرح ان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ اب بتائیے اس سے زیادہ کیا حق ہے جو کسی غیر مسلم شہری کو ایک ریاست میں دیا جا رہا ہے کہ ان کی غیبت بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے مسلمان کی غیبت حرام ہے۔ اور غیبت کا جو سیلاب آج کل ہمارے ہاں شام کو شروع ہوتا ہے بلکہ سارا دن جاری رہتا ہے، فیس بک پہ الامان الحفیظ، میں اس طرف نہیں جاتا۔ اسلام نے غیر مسلم شہریوں کو قانونی مساوات کا حق دیا۔ مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص کا بیٹا جب میدان میں گھوڑا لاتا ہے اور ایک غیر مسلم کا بیٹا بھی اپنا گھوڑا لاتا ہے اور اس کا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل جاتا ہے، تو وہ گھوڑے سے اس غیر مسلم لڑکے کی چھپائی کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس شکایت پہنچتی ہے، حضرت عمر نے فرمایا بلاؤ گورنر کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی، اور مظلوم کے ہاتھ میں کوڑا دے کے فرماتے ہیں مارو میرے سامنے۔ اور یہ تاریخی جملہ جسے لوگ کہتے ہیں کہ فرانس کی آزادی کی اساس بنا، جو بھی ہے، متفتعبت تم وقد ولدت ہم امہات ہم احرارا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 افراد پر مشتمل وفد مدینہ منورہ میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کو ان کے اپنے انداز سے عبادت کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کی، فرمایا ہم اجازت دیتے، بلکہ حبشہ سے آنے والے عیسائیوں کے وفد کو سینے مسجد میں ٹھہرایا اور خود اندر سے اٹھا اٹھا کے کھانا لا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں خدمت کا موقع دیجئے، آپ نے فرمایا انہم کانوا لاصحابی مکرمین، جب میرے صحابہ ان کے ہاں گئے تھے تو انہوں نے ان کا اکرام کیا تھا، فانی احب ان اکافئہم، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بذات خود ان کی تکریم کروں، ان کی میزبانی کروں۔ اللہ
نجران کے عیسائیوں نے صلح اور امن کا جو معاہدہ آپ سے کیا، جو معاہدہ ہوا، اس کی شکے ذرا غور سے سنیے۔ معاہدے میں درج تھا ولنجرانا وحاشیتہم جوار اللہ وذمت محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انفسہم وملتہم وارضہم واموالہم وغائبہم وشاہدہم وبیعہم وصلواتہم۔ نجران اور ان کے حلیف لوگوں کو، عیسائیوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی پناہ دی جاتی ہے، ان کی جانیں، ان کا مذہب، ان کی زمینیں، ان کا مال، ان کے حاضر و غائب، ان کی عبادت گاہیں، ان کے قافلے اور ان کے قاصد، سب کے سب اللہ کی امان اور رسول اللہ کی ضمانت میں ہیں۔ تم کہتے ہو ہم سیکولر ہیں اور مسلمانوں پر تو میں نے جینا مشکل کر رکھا ہے، ان کے حقوق میں حضور معاہدہ کر رہے ہیں، ان کے حقوق میں دست اندازی نہیں کی جائے گی، ان کے مذہبی عہدے بحال رہیں گے، ان کے قبضے میں جو بھی کم ہے یا زیادہ ہے اسی طرح رہے گا، نہ ان پر ظلم ہوگا نہ انہیں ظلم کرنے دیا جائے گا، انہیں ظلم کرنے بھی نہیں دیا جائے گا جب تک وہ مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں گے، ان کو ظلم کی کسی بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے عیسائیوں کو جو امان دی، اس کی دستاویز کے الفاظ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کی میسر مذہبی آزادی کا دستور ہے. اللہ اکبر. فرمایا یہ وہ امان ہے اور وہ تحفظ ہے, وہ تحفظ کی ضمانت ہے جو اللہ کے ایک بندے عمر بن خطاب امیر المومنین نے ایلیا کو دیا ہے. ان کی جانوں, ان کے مالوں, ان کے کلیساؤں, ان کی ساری ملت کو امان دی گئی ہے. ان کو ان کا دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا, نہ ان کو کسی طرح کی تکلیف پہنچائی جائے. میرے بزرگوں اور دوستو, ہم تو اس دین کے پیروکار ہیں جس میں ہماری ریاست کا ہر شہری, خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جان اور مال کے لحاظ سے قانون اور ضابطے کے حوالے سے برابر تسلیم کیا جائے, برابر تسلیم کیا جائے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے سامنے حاتم طائی کی جب بیٹی آئی تو ننگے سر تھی, آپ نے اپنی چادر کندھے سے اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی. لوگوں نے کہا حضرت یہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے, کافر کی ہو یا مسلمان کی. یہودی نوجوان بیمار ہوتا ہے تو حضور خود چل کے اس کے گھر تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں. باپ پاس بیٹھا ہے تیمارداری کرتے ہوئے, حضور نے فرمایا کہ بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم دین کو قبول کر لو. وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے, باپ نے بھی کہا ایسے کریمانہ اخلاق والے کی بات مان لو. بات مان کے حضور کی کلمہ پڑھ لیتا ہے. حضور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں. ابھی گلی سے مڑے نہیں تھے کہ پیچھے سے پتہ چلا کہ اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی ہے. گئے تو تیمارداری کے لیے تھے لیکن جنتی بنا کر اسے باہر نکل گئے. یہودی عورت کھانے کی دعوت دیتی ہے اور کھانے میں زہر ملا دیتی ہے, اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں, زہر ملا دیتی ہے, آپ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں. لیکن زہریلا کھانا کھانے سے جب آپ کا ساتھی شہید ہو گیا صحابی, تو پھر صحابی کے قصاص میں وہ قتل ہوتے ہیں. ہم اپنے غیر مسلم شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور اپنے بہتر اخلاق سے انہیں کس قدر دین حق کی طرف مائل کر رہے ہیں, یہ بہرحال ایک سوال ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور غیر مسلم شہریوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال 6 ماہ 4 دن رہی اور آج کی تاریخ یعنی 27 ذوالحجہ کو ابو لؤلؤ فیروز نے, مجوسی نے, نماز فجر کے دوران جب قاتلانہ حملہ کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر مصلی رسول پر کھڑے ہیں اور مصلی رسول پر نماز کے دوران 6 وار کیے حضرت عمر پر.
حضرت عمر گرنے لگے تو عبد الرحمان ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مصلی پر کھڑا کیا اور کہا آپ نماز پڑھائیں.
کیا ہے نماز کی قدر دیکھو ذرا. مصلی رسول پر حضرت عبد الرحمان ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور کہا نماز پڑھاؤ. نماز پڑھائی اور عمر مصلی رسول پر تڑپ رہے.
نماز سے بھی مکمل ہوئی, اٹھایا. ادھر ابو لؤلؤ فیروز زخمی کر کے پیچھے نکلا, اوروں کو بھی زخمی کیا, چادر ڈالی گئی اس کو پکڑنے کے لیے, خودکشی کر لی. حضرت عمر کو لوگ اٹھا کر گھر لائے, پوچھا قاتل کون ہے, کہا گیا کہ جی مجوسی ہے. کہا الحمدللہ کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں اس حالت میں نہیں پہنچا,
دوائی پلائی گئی، دودھ اور نبیذ ملا کر طبیب آیا، دوائی زخموں سے باہر نکل گئی،
تو فرمایا کہ اب دوائی کا کام ختم ہو گیا ہے، دعا کا کام شروع ہو گیا ہے. اور میں نے دعا کی تھی،
اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد حبیبک، اے اللہ تیری راہ میں مجھے شہادت ملے اور تیرے شہر، تیرے نبی کے شہر میں میں دفن ہوں. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دعا کیسے قبول ہوگی کہ شہادت بھی نصیب ہو اور دفن بھی شہر مدینہ میں ہوں.
آج لگتا ہے دوائی کا اثر ختم اور دعا کا اثر شروع ہو گیا. حضرت عبداللہ کو بلایا اپنے بیٹے کو اور فرمایا جاؤ امت کی ماں عائشہ سے میری طرف سے عرض کرو کہ اگر وہ مہربانی کریں تو اس حجرے میں جہاں میرے دو حبیب پہلے سے آرام کر رہے ہیں وہاں مجھے آرام کی اجازت دے، دفن کی اجازت دے. حضرت عبداللہ حاضر ہوئے اور جا کے اماں عائشہ سے عرض کیا، حضرت عائشہ رو رہی تھی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی لیکن میں آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. واپس آئے، بلایا عبداللہ کو کہ سناؤ کیا خبر ملی. کہا حضرت جو آپ چاہ رہے تھے وہی ہوا. فرمایا الحمدللہ کہ میری سب سے بڑی آرزو پوری ہوئی ہے اور مجھے اپنے اور مجھے وہاں جگہ ملی.
اللہ اکبر. خلافت کے لیے 6 نام تجویز کیے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور پھر لوگوں سے یہ خطاب کیا جو میں اصل آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو شخص خلیفہ مسلمانوں کا منتخب ہو اسے میں وصیت کرتا ہوں کہ 5 طبقات کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا. مہاجرین کا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے. انصار کا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دی، قبول کیا اور ان کی نصرت کی. اعراب کا، کیونکہ دیہاتی لوگ بہرحال مدد کے حقدار رہتے ہیں، اور وہ اہل عرب جو دوسرے شہروں میں جا بسے ہیں. اور ذمیوں کا، اہل ذمہ کا، عیسائی اور یہودی اور غیر مسلم جو اسلامی ریاست کے شہری ہیں. پھر ہر ایک کے حقوق کی وضاحت کی، اور غیر مسلم شہریوں کے حقوق میں یہ الفاظ کہے جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں کہ میں خلیفہ وقت کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا لحاظ رکھیں، اور اہل ذمہ سے جو معاہدہ ان کی جان اور ان کی مال اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا کیا گیا ہے اسے پورا کیا جائے. ان کے دشمنوں سے ان کا دفاع کرتے ہوئے جنگ کی ضرورت پڑے تو میدان نہ چھوڑا جائے، اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کسی کام کا پابند نہ کیا جائے. یہ زخمی حالت میں ہے، قائد امت مسلمہ امیر المومنین زخمی حالت میں ہے اور موت نظر آ رہی ہے، شہادت نظر آ رہی ہے،
لیکن پھر بھی انہیں اپنی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کا خیال ہے. بیٹے سے پوچھا کہ میرے ذمے کوئی قرض ہے، تو انہوں نے کہا بتایا حضرت 86,000 درہم آپ کے ذمے قرض ہے. یہ ہے مسلم ریاست کا وہ شہری، وہ امیر. یہ اسلامی ریاست کا وہ امیر ہے کہ جس کے نام سے دنیا لرز جائے گا. تفصیل کا وقت نہیں. مکان بیچا گیا، حضرت معاویہ نے خریدا اور ان پیسوں سے قرض اتارا گیا. 3 دن بعد محرم کی 1 تاریخ کو ہفتے کے روز انتقال ہوا. حضرت صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا اور حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد، عبد الرحمن بن عوف نے قبر میں اتارا،
اور وہاں اتارا جس کو حضور نے نقد جنت فرمایا.
لوگ اعمال کریں گے، دنیا سے رخصت ہوں گے، پھر برزخ میں جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ دوسری جگہ جائیں گے، لیکن عمر وہ ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوا
تو سیدھا جنت میں گیا. ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. وہاں عمر آرام فرما ہوئے اور عجیب آجا آرام فرما ہوئے. آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, پیچھے ابو بکر ہیں اور پیچھے عمر ہیں, اور پیچھے جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے, اگر آگے پیچھے ہوئے تو عمر کے آگے بھی نبی اور پیچھے بھی نبی, اور اگر دائیں بائیں ہوئے تو عمر کے دائیں بھی نبی اور بائیں بھی نبی, اور اگر شہادت کے خون کے لیے گواہی طلب کرنا پڑی تو مصلی رسول اس کا گواہ ہو.